الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. کتاب اکمال الشیم شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، نورانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، ایقانی تاثیر رکھی ہے، احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اصل اس مجلس سے مقصود ہے. یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے کہ جب بھی ایسی مجالس میں شرکت کا موقع اللہ ہمیں عطا فرمائے، یہاں آئیں یا کہیں اور جائیں، تو ٹٹول ٹٹول کر کوئی اور غرض ہو تو اس کو نکال دیں. ہماری ایک ہی غرض ہونی چاہیے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی آلائشوں سے پاک، ماحول کے اندر جو مادی اور گندی فضائیں چل رہی ہیں ان کی آلائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست پائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی ہر اطاعت کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام یہ ہے اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے. نفس کا تزکیہ یہی ہے. ہم میں سے ہر کوئی غور کرے اور دل میں جھانکیں، ہر وقت ایک کشمکش چلتی رہتی ہے، منفی جذبات ابھرتے ہیں اور غلبہ پا لیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے لیکن معمول نہیں بنتا. تو یہ کشمکش ہر وقت کی جائے، اس کے مقابلے میں دل کے اندر ایسی صلاحیت حاصل کرنی ہے، ایسی قوت حاصل کرنی ہے، ایسی ہمت حاصل کرنی ہے کہ جب یہ منفی جذبات ابھریں ان کو دبا دیں اور اس پر آئیں جو اللہ کی منشا ہے، اللہ کی اطاعت کو کرنے والے بنیں، اللہ کے نافرمانی سے رکنے والے بنیں. یہی تاثیر ان ارشادات کے اندر بھی ہے، کیونکہ حضرت کی ارشادات ان کے لیے ہیں جو اس زمانے میں ان کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے، اس لیے ان کے اندر تاثیر ہے. تو یہ ایک اس میں جو پڑھا جا رہا ہے ایک باب ہے اخلاص کے تعلق سے. اخلاص کے اندر بھی اس کے اعلیٰ درجات بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے ہیں ارشادات جو اس راستے میں چل رہے ہیں. چلنے سے مراد یہ ہے اس طلب کو لے کر اللہ والوں کی بتائی ترتیب پر دل پر محنت کر رہے ہیں، ذکر میں، شغل میں، مراقبات میں، جو ان کے شیخ مرشد تلقین کرتے ہیں، اس پر جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کے اندر کیسے ان سے بچنا ہے، نفس کے رکاوٹوں سے کیسے بچنا ہے، شیطان کی رکاوٹوں سے کیسے بچنا ہے، اور پھر اس کے اندر جو پھر حالات آتے ہیں، کیفیات آتی ہیں، اس میں کون سی صحیح ہیں، کون سی غلط ہیں، تو اللہ والے اس ساروں کی سے ساروں کے تعلق سے بتاتے ہیں. تو یہ اس میں فرما رہے ہیں اس کے صدقہ کیے ہوئے عمل پر تو کیوں کر عوض کا طالب ہو سکتا ہے، یا اس کی تحفہ بھیجی ہوئی راستے پر کس طرح جزا کا طالب ہو سکتا ہے. ارشادات تھوڑے سے اونچے درجے کے ہیں، پچھلا ملفوظ پھر پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد یہ ہے. فرماتے ہیں محب وہ نہیں ہے جو اپنے محبوب سے عوض کا امیدوار ہو یا حصول غرض کا طلبگار ہو، کیونکہ محب حقیقی وہ ہے جو اپنے محبوب کی رضا میں سب خرچ کر ڈالے. وہ محب حقیقی نہیں جس کے لیے محبوب کچھ خرچ کرے. اس پر تفصیل سے پچھلے جمعے بات ہو چکی، فائدہ بھی اس کا پڑھ لیتے ہیں. جو مولانا عبداللہ گوہی نے فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ محبوب حقیقی سب بندوں کا حق تعالی ہے اور بندے مومن اس کے محب. چنانچہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبتیں بہت زیادہ سخت ہیں، بس جو بندہ طاعت کر کے اس پر کسی عوض کا امیدوار ہو. جنت کا یا ذوق و حلاوت و اسرار و معرفت وغیرہ کا وہ سچا محب نہیں، اس لیے کہ محب محبوب سے کسی چیز کا سوائے اس کی رضامندی کے طالب نہیں ہوتا، بلکہ محب تو جو کچھ اس کے پاس تن من دھن ہے سب کچھ محبوب کے اوپر قربان کر دیتا ہے، اور محبوب سے کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔ اس پر تفصیل سے پچھلی دفعہ بات ہو چکی ہے، آگے اسی کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کے صدقہ کیے ہوئے عمل پر تو کیوں کر عوض کا طالب ہو سکتا ہے، یا اس کی تحفہ بھیجی راستے پر کس طرح جزا کا طالب ہو سکتا ہے؟ یہ تو ترجمہ ہے حضرت کے ملفوظ کا عربی سے اردو میں، جو مولانا خلیل احمد سارنفی رحمۃ اللہ فرمایا، اس کی کچھ جو شریح تشریح کی ہے انہی کا خلیفہ مولانا عبداللہ گوئی رحمۃ اللہ، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں بدلہ اس کام کا ہوتا ہے کہ وہ کام تم نے دوسرے کے نفع کے واسطے کیا ہو اور اپنا اس میں کچھ نفع نہ ہو، ایسے کام کی اجرت کا بدلہ دوسرے سے لیا جاتا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، آپ نے بھی سمجھ لی ہوگی کہ بدلہ اس کام کا ہوتا ہے جو کام تم نے دوسرے کے نفع کے واسطے کیا ہو اور اپنا اس میں کچھ نفع نہ ہو، تو ایسے کام کی اجرت و بدلہ دوسرے سے لیا جاتا ہے، اور بندہ جو کچھ عمل کرتا ہے اس میں نفع بندے کا ہے، کسی صورت سے مولا کریم کا نہیں۔ یہ پھر عرض کر دوں کہ بہت گہری بات ہے، یہ ہے عام فہم، کہ بندہ جو کچھ عمل کرتا ہے، ابھی ہم نے نماز پڑھی جمعہ کی، بعد میں ہم نے چلو سنتیں پڑھیں، نفل پڑھیں، یہ اور جو کمال کرتے ہیں، اللہ کا کوئی فائدہ ہے اس میں جی؟ ذرا بھی نہیں، جتنے بھی اعمال کریں گے اللہ کا کوئی فائدہ اس سے نہیں۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ بندہ جو کچھ عمل کرتا ہے اس پہ نفع بندے کا ہے، ابھی ہم جمعہ پڑھا تو فائدہ ہمارا ہے، اجر ہمیں ملا ہے، پاکیزگی ہمیں ملی ہے، برکت ہمیں ملی ہے، جو بھی اعمال کریں گے اس کے جو اچھے اثرات ہیں وہ ہم پر پڑیں گے، اس کے عوض میں اللہ کو کچھ ملے گا؟ تو بس تو بس کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اعمال اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہمیں تحفہ میں دیے ہیں، ہمیں صدقہ کیے ہیں، جس کا فائدہ 100% ہمارا ہی ہے۔ بندہ جو کچھ عمل کرتا ہے اس پہ نفع بندے کا ہے، کسی صورت سے مولا کریم کا نہیں، تو اس سے اور اس کے نفع سے بالکل مستغنی ہے، اللہ کی ذات بالکل مستغنی ہے۔ بس بندے کا عمل اور راستی، صحیح راستے پر چلنا، صحیح اعمال کرنا و اخلاص، مولا کریم سے بندے پر صدقہ اور تحفہ ہے، توفیق اس نے دی عمل کرنے کی، تو یہ اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے، ہم پر صدقہ کیا ہے، اخلاص اس نے دیا ہے، راستہ اس نے سجایا ہے، یہ ساری چیزیں اس نے دی ہیں، پھر یہ بدن ہمارا کس نے بنایا ہے، یہ اعضاء جوارے کس نے بنائے ہیں، ان اعضاء کا ہی استعمال کرنا اسی نے سکھایا ہے، یہ ساری چیزیں ہم پر کیا ہیں، اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تحفہ ہے۔ بس نہایت عجیب اور حماقت اور بے عقلی ہے کہ اس کے صدقہ اور تحفہ پر اسی سے بدلہ عوض کا طالب بنے۔ پھر عرض کر دوں، میں نے پڑھا، آپ نے سن لیا، لیکن یہ ہماری اوپر سے گزر گئی جی، اللہ سے مانگو اللہ اس کی حقیقت بیان۔ یہ اللہ والے جنہوں نے اپنے دلوں پر محنت کر کے دلوں کے صحیح ادراک کو، صحیح احساس کو بیدار کیا ہے، ان کے دل صاف ہو گئے، شفاف ہو گئے، نفس کی علائشوں سے، طبیعت کی علائشوں سے، ماحول کی گندگیوں سے، غلاظتوں سے، تو اس دل کے اندر پھر اس سے جو اندر صفائی آئی، نورانیت آئی، پاکیزگی آئی، یہ وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی لیے پیر وہ بوڑھا ہے جس نے نفس کا مقابلہ کرتے کرتے زندگی کے کئی سال گزار دیے، ماہر بن گیا۔ مرشد بھی وہی ہے، پیر بھی وہی ہے جس نے محنت کی ہے اپنے دل پر اور اپنے رہنما سے تربیت حاصل کی ہے۔ تو ہم نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے کہ ہم بھی، کیونکہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے، لیکن آج کل کی فضاؤں سے اتنے مغلوب ہو گئے ہیں، ہمارے دل و دماغ پر فضاؤں نے اتنا تسلط کر لیا ہے کہ آج سوائے اس کے کہ مادی لذتیں ہی ہماری محبوب ہیں، ہم تو مادی لذتوں ہی کے طالب ہیں، مادی اغراض ہی دل و دماغ پر ہمارے مسلط ہیں، اس لیے یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن یہ اللہ والے ہیں جو اس حقیقت کو حاصل کر گئے۔ اس لیے تصوف جو ہے وہ اصل یہ ہے، یہ صوفی ہیں جن کے دل صاف ہو گئے۔ یہ نہیں کہ جس کو ہم صوفی کہہ دیں، صوفی صاحب ہر ایک کو کہنا شروع کر دیا، ہیں پھر اس کے کرتوت دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں صوفی ایسے ہوتے ہیں۔ صوفی یہ ہیں، یہ تجربہ کار ہیں، اسی لیے اس کی محنت ہے۔ ان اللہ والوں کے ارشادات اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ تصوف کی اصل کو سمجھے۔ اصل یہ ہے، اب جب دل صاف ہو گیا اور شفاف ہو گیا تو ان کے دلوں پر یہ بات بالکل کھل کر آ گئی۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ بدلہ اس کام کا ہوتا ہے کہ وہ کام تم نے دوسرے کے نفع کے واسطے کیا ہو اور اپنا اس میں کچھ نفع نہ ہو، وہ ایسے کام کی اجرت و بدلہ دوسرے سے لیا جاتا ہے۔ یہ عام سی بات ہے، مستری کو بلایا کہ ہمارا یہ کام کر دے، مزدور کو بلایا یہ کام کر دے، ٹیکنیشین کو بلایا اس کام کے لیے، تو کام اس نے کیا ہمارے فائدے کے لیے، تو اس نے بدلہ اس کا عوض معاوضہ طلب کرنا کر سکتا ہے۔ یہی ہے نا کہ ہمیں فائدہ پہنچایا ہے، ہمارے لیے کام کیا ہم اگر، لیکن یہاں تو ہمارے بندہ جو کچھ عمل کرتا ہے اس پہ نفع کس کا؟ بندے کا، کسی صورت سے مولا کریم کا نہیں ہے۔ سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوق اللہ کی بالکل اطاعت نہ کریں، اللہ پاک کا کبھی ہرگز ہرگز کچھ نہیں بگڑے گا، وہ اس سے پاک ہے، وہ ہماری طرح حاجت مند نہیں ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک ہم نے اللہ کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ معرفت، معرفت کی باتیں تو آج کے جہل صوفی کہتے ہیں، لیکن معرفت حاصل نہیں، معرفت معرفت پہچاننے کو کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے پہچانا نہیں ہے اس کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کی صفات کمال کو ابھی پہچانا نہیں ہے، اس لیے ہم الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ دن رات کے قصے ہمارے، جب ہماری یہ تعمیر ہو رہی تھی پہلے بھی سنایا، ہماری فضاؤں میں عام ہے کہ ایک صاحب کام کر کے کچھ انہوں نے لکڑی کا کام تھا، شاید میرے پاس ہے، پتہ چل گیا اس کو کہ یہ پیر صاحب ہیں۔ اب پیر صاحب کا کام ہمارے ذہن میں تو آج کل ایک ہی ہے کہ اس سے کوئی تعویذ لے لیں، کوئی مسئلہ حل کرا لیں، کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی مال مل جائے، کوئی، ہمارے ذہن میں آج کل تو یہی ہے جو مشہور معروف ہے۔ تو اس کو پتہ چلا کہ بھی ہیں یہ پیر صاحب ہیں، تو کام تو اس نے کر لیا، معاوضہ بھی لے لیا، جانے سے پہلے ملنے کے لیے آ گیا، وہ کہنے لگے جی اللہ کا شکر ہے بہت مال آتا ہے، کام خوب مل رہا ہے، کمی نہیں ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، بہت آتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے نکل جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ عام ہے نا، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ آتا نظر آتا ہے، جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب اس پریشانی کے اندر میں نے پہلی بات پوچھی، بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ تو جواب میں کیا کہتا ہے، نمازیں بھی پڑھ کے دیکھ لیں۔ جی یہ وہ نہیں کہہ رہا، ہماری فضائیں کہہ رہی ہیں، ہمارا ماحول کہہ رہا ہے، مسلمانوں گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ اسی لیے آمادگی نہیں ہوتی، یا پڑھ رہے ہیں تو بھاگ دوڑ کی پڑھ رہے ہیں، اپنے اوپر سے ایسے اٹالنے کے لیے, اس کو پہچانا نہیں ہے. اس کی اطاعت اگر اس کو پہچان لیں تو اس کی محبت, اللہ اکبر, اللہ سے مانگو اللہ کوئی حصہ عطا فرما دے, اللہ کی معرفت کا کچھ حصہ مل جائے. جس نے اس کو پہچان لیا, دل میں اس کی محبت ایسی جاگزین ہوگی, ہو نہیں سکتا اس کی نافرمانی کرے. اب یہ مہینہ آ رہا ہے قریب, اللہ سے مانگے. یہ مہینہ بھی اسی کا ہے, یہ سال میں ایک مہینہ اللہ پاک اسی کے لیے دیتے ہیں کہ اپنے دلوں کے اندر سے جتنی یہ مادیت کی گندی فضاؤں کے اثرات جو پڑ گئے ہیں اس سے دور ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ اللہ دیتے ہیں. اس میں اللہ کی خاص رحمت بارش کی طرح برستی ہے کہ اپنے دلوں کو محنت کر کے صاف کرا لو اور پہچان لو اس کو. تو جو پہچان لیتا ہے اس کے لیے پھر وہ اللہ پر احسان نہیں کرتا عبادت کر کے, بلکہ کر کے شکر گزار ہوتا ہے, تیرا شکر ہے تو نے کرا, لیکن تیری شایان شان نہیں ہوئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عبادت کی اس کے قریب تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن اس عبادت کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. وجہ کائنات سردار الانبیاء اللہ پاک کے مقرب ترین, ہاں, اور عبادت بھی کی اس درجے کی ہے کہ کوئی قریب نہیں پہنچ سکتا. اللہ کو پہچاننے والے ہیں, اللہ کی عظمت کو, اس کی کبریائی کو, اس کی بڑائی کو, اس کی صفات کمال کو اس کے سامنے وہ بالکل سمجھتے تھے کہ یہ جو میں نے کیا ہے, عبادت کتنی کی ہمارے سامنے واقعات موجود ہیں کہ قدمین ورم کر جاتے تھے, پاؤں سوج جاتے تھے. کن کے؟ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. پاؤں سوجنا آسان بات نہیں ہے, ایک گھنٹہ کھڑا رہے تو پاؤں میں ورم نہیں آئے گا, گھنٹوں کھڑے ہو کر عبادت کی کہ آپ کے قدمین شریف ورم کر جاتے تھے. اتنی عبادت کر کے بھی کیا سمجھتے ہیں, یہ ہے پہچاننے والے کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. ہم تھوڑی سی نے بس کر کے کہتے ہیں بس جی اب تو کچھ ملنا چاہیے, ہمارا حق ہے, ہم نے پہچانا نہیں. یہ تصوف جو دل کی صفائی ہے, جس کی یہ محنت ہو رہی, اس کو پہچاننے کے لیے ہے کہ اس کو پہچان لیں. اس کو پہچاننا ہم نے اپنے دل کے اندر کے اس احساس و ادراک سے ہے, جس پر جو ہمارے پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹانا ہے. یہ پردے ہمارے گناہوں کے ہیں, ہمارے بدعمالیوں کے ہیں, ہماری جہاں ہیں. اسی لیے یہ تصوف کی اصل یہ ہے, آج اس کو مزاح بنا لیا ہے کیونکہ ہم نے جاہلوں کو صوفی کا نام دے دیا ہے. ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر گندگی, گندے لوگ ان کو دیکھ کے کہتے صوفی صوفی, یہ تھوڑی ہیں, یہ ہیں صوفی. اس لیے ہم کبھی پرانے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں, کبھی قریب والے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں, اسی کو سمجھنے کے لیے یہ بات کہ بھائی اصل تصوف ہے صفائی دل کی. صفائی ہوگی تو پھر زندگی گزارنے کا بھی لطف ہوگا. ہاں, تو یہاں دیکھو, اب یہ بات لگ رہی عجیب ہے, اب حضرت کا ارشاد پڑھ لیں پھر, جو ترجمہ کیا انہوں نے عربی سے, اس کے صدقہ کیے ہوئے عمل پر تو کیوں کہ رزق کا طالب ہو سکتا ہے, یا اس کی تحفہ بھیجی ہوئی راستے پر کس طرح جزا کا طالب ہو سکتا ہے. اس کے فائدے میں اللہ عبداللہ گوہر سماتے ہیں, بدلہ اس کام کا ہوتا ہے, وہ کام تم نے دوسرے کے نظر کے واسطے کیا ہو اور اپنا اس میں کچھ نفع نہ ہو, ایسے کام کی جو تو بدلہ دوسرے سے لیا جاتا ہے. وہ بندہ جو کچھ کام عمل کرتا ہے اس کا نفع کس کا ہے؟ بندے کا. کسی صورت سے مولا کریم کا نہیں, وہ اس سے, اس کے نفع سے بالکل مستغنی ہے. بس بندے کا عمل اور راستی و اخلاص مولا کریم سے بندے پر صدقہ اور تحفہ ہے, یہ اس کا انعام ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج ہمیں اپنے گھر میں بٹھا لیا, یہ ہم بیٹھے ہوئے بات سن رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, یہ اللہ تیرا شکر ہے, یہ تیرا انعام ہے. ہم اس کے اس ہمارے کوئی اس کے نہیں, یہ نماز پڑھ لی تو نے ہمیں تحفہ دیا ہے, یہ صدقہ تیرا پر, یہ تیرا انعام ہے. اس کے دل کے اندر تو یہ ہوتا ہے ایک تحفہ ہے, بس نہایت عجیب اور حماقت بے عقلی ہے کہ اس کے صدقہ تحفہ پر اسی سے بدلا اور عوض کا طالب بنے. عجیب بات ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقیر کو کسی کریم نے صدقہ یا تحفہ دیا, وہ فقیر اسی سے الٹا اس کو صدقہ اور تحفہ کے عوض کا طالب ہو؟ کیسی عجیب بات ہے کہ اس نے صدقہ دیا ہے, تحفہ دیا ہے, اور اس سے اسی کا پھر, یعنی اس کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں. یہ اس باب کا یہ آخری ملفوظ ہے. اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے, اور اللہ ہمیں بھی اس حقیقت نصیب فرما دے کہ اصل ہم نے جو ہے اس تصفیے سے یہ چیز حاصل کرنی ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ نورانیت آئے, وہ شفافت آئے, وہ لطافت آئے, وہ پاکیزگی آئے, وہ ادراک, وہ احساس بیدار ہو کہ اپنے خالق کو, اپنے اصلی مالک کو, اپنے رب کو, اپنے اللہ کو پہچانیں, اس کی عظمت کو, اس کی کبریائی کو, اس کی بڑائی کو, اس کے صفات کمال کو, اس کے جلال کو, اس کے جمال کو جب پہچانیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر سے گندگیاں, غلاظتیں جو ہے نا یہ دب جائیں گی, نکلیں گی نہیں. انسان فرشتہ نہیں بن سکتا, یہ بات اپنی جگہ ہے. فرشتے کے اندر منفی جذبات ہے ہی نہیں, رکھے ہی نہیں, پیدا ہی نہیں کیے گئے. اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے, وہ نافرمانی کرتا نہیں بلکہ کر ہی نہیں سکتا. انسان کا یہ شرف ہے, انسان کا اعزاز ہے کہ اس کے اندر اللہ نے دونوں قوتیں رکھ دی, نفس بھی اس کو دے دیا اور اس کے اندر پاکیزہ قوت بھی رکھ دی. اب کشمکش ہو رہی ہے. تو یہاں تصوف سے صفائی یہ لینی ہے. صوفی وہ ہوگا جس نے افسانیت کو کیا کر دیا, دبا دیا, جس نے شیطانیت کو دبا دیا, ماحول کی فضاؤں کے اثرات کو اس نے دبا لیا. جب اس کے اندر پاکیزگی آتی ہے, شفافت آتی ہے, لطافت آتی ہے, نورانیت آتی ہے, پھر اس کے اصل احساسات بیدار ہوتے ہیں, پھر کام بن جاتا ہے, پھر اس کی ہر اطاعت پر ایک خاص کیفیت بنتی ہے. اللہ سے مانگے کہ بھائی یہ مہینہ جو قریب آ گیا ہے, رجب کے شروع سے ہم نے ایک دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں مانگنی شروع کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یا اللہ رجب میں, شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی رمضان کا مہینہ ایسا خاص مہینہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے سے اس کا انتظار شروع فرما دیتے تھے. جی جو خوشی کا موقع ہوتا ہے اس گھڑیوں کے انتظار شروع ہو جاتا ہے. یہ مہینہ خاص مہینہ ہے, یہ اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے, خاص برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے. اس لیے دو مہینے پہلے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی صفات میں آتا ہے کہ مہینوں اس کا انتظار کرتے تھے اور گزرنے کے بعد مہینوں اس کو یاد کرتے تھے, بیدار دل تھے, برکات کو جانتے تھے, مشاہدہ کیے ہوئے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کہنا ہی کیا ہے. تو دعا ہم نے بھی مانگنی شروع کی, اللہ کا شکر ہے اب وہ قریب آ گیا ہے, اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں, اب اس کو اور اہتمام سے مزید مانگنا شروع کر دیں, اللہ پہنچا دے. بھائی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس دن تک پہنچیں گے کہ پہلے اٹھا لیے جائیں گے. مہینہ خاص ہے, 11 مہینے کہتے ہیں یہ عمل کے لیے ہیں, اور یہ مہینہ عمل کی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے. اگر 11 مہینے علم کے حاصل کرنے کے لیے ہیں تو یہ مہینہ عمل کے لیے ہے. اس مہینے کی خصوصیت میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ صدقہ شیاطین کو اللہ بند کر دیتے. رکاوٹ کیا ہے؟ شیطان. رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارے اندر کا شیطان ہے. تو سرکش شیاطین کو جو رکاوٹ ہیں اس مہینے میں اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. اور ہمارے اندر کا جو نفس ہے اس کی قوت کو توڑ دیتے ہیں. روزہ اسی لیے ہے کہ چند گھنٹے کی مشق ہے نا, اللہ کے حکم. اب ہم کھا رہے ہیں, ابھی اٹھ کے کھا لیں گے, تو جا کے کھانا جب جی چاہا کھا لیا پی لیا ہے, جائز ہے. لیکن رمضان کے مہینے کے اندر ایک حکم مل گیا ہے کہ صبح صادق سے غروب تک نہیں کھانا, نہیں پینا. حلال ہے نہیں پینا, حلال ہے نہیں کھانا, بی بی کی جائز خواہش ہے اس کے قریب نہیں جانا, اتنے. تو چند گھنٹے اللہ ایک محنت کرواتے ہیں, ایک مشق کراتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر اس کی مشق کر لو گے کہ وہ مرغوبات, وہ جائز چیزیں جو سارا سال جائز ہیں, حلال ہیں, خوب استعمال کرتے ہو, اب میرے حکم کی تعمیل میں چند گھنٹے رک جاؤ. رکتے ہیں تو جب یہ جائز چیزوں سے رک گئے تو حرام سے رکنا کی قوت اور بڑھنی چاہیے کہ نہیں بڑھنی چاہیے؟ اور پھر برکات کا نزول اور رحمتوں کا نزول ہے. نفل کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں. زندگی بھر نفل پڑھو فرض کے برابر نہیں ہو سکتے, رمضان کے اندر ہر نفل فرض کے برابر. سبحان اللہ, پھر قدر نہ کریں. یہ اللہ پاک دے رہے ہیں, یہ آ رہا ہے, یہ خاص مہینہ آ رہا ہے. آج عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ابھی سے اس کے تعلق پلان کر لیں. جی ابھی گرمی بھی شروع ہو گئی ہے نا جی, اس دفعہ جلدی آ گئی گرمی, ابھی سے پلاننگ شروع ہو جائے گی. گرمی بڑھے گی جب اور آئے گی تو کیا پلاننگ ہے کہ اس میں کوئی ٹھنڈے علاقے میں جا کے رہیں ذرا, کیوں جی ہوتی ہیں کاروباری لوگ بھی سب اپنا پلان کر لیتے ہیں, کچھ وقت جا کے گزاریں ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے. اگر جسمانی ٹھنڈک کے لیے کاروبار چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو روحانی تسکین کے لیے, روحانی ٹھنڈک کے لیے نہیں چھوڑ سکتے ہم. چسکا نہیں لگا, جانتے نہیں ہیں, پہچانا نہیں ہم نے. اس لیے بزرگوں کے واقعات آئیں گے سامنے, پڑھے جائیں گے, پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں, تعجب ہوتا ہے وہ کیسے کرتے تھے ایسے. اس مہینے کا خاص اہتمام تھا, وہی ہم بھی مانگ لیے اللہ سے, ابھی سے پلان کرنا شروع کر دیں. ایک تو اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ اس مہینے میں ہم کاموں سے چھٹی کر لیں تو اسی میں لگ جائیں, اعلیٰ درجہ تو یہی ہے. ورنہ کم از کم یہ کچھ تو تخفیف کریں مادی کاموں کو. آج اللہ معاف فرمائے, اصل ضرورتوں کا احساس ہی نہیں ہے. روحانی ضرورتیں اصل ہیں, اصل لذت کا احساس ہی نہیں ہے. مادی لذتیں کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں, لیکن دل و دماغ پر قبضہ ہے. اسی کی صفائی کے لیے یہ ذکر, اسی کے لیے تصوف, اسی کے لیے کہ وہ بیداری ہو, سمجھیں اس کو. تو بھائی یہ ایک مہینہ عمومی طور پر یہ آ رہا ہے, یہ تزکیے کا مہینہ ہے. تو ابھی سے اس کے لیے اللہ سے مانگیں اور ہمت کر کے پلان کر لیں, ترتیب بنائیں کہ اس مہینے میں ہم نے دنیا کے کاموں کو وقت کچھ کم دیں گے اور اس کو زیادہ دیں گے, اور اپنے دل پر ایسی محنت کریں گے تاکہ وہ صحیح استعداد ہم حاصل کر لیں. جیسے ابھی ہم نے یہ پڑھا اور سنا ہے, یہ اسی لیے ہے. تو دل کی صلاحیت کو بنانے کے لیے, دل کے اندر اس بیداری کے لیے تو بھائی ایک طریقہ یہ بھی ہے جس ذکر کی ہم مشق کرتے ہیں. یہ اذکار, یہ اشغال, یہ مراقبات, یہ اللہ والے ہیں, یہ صوفیہ, یہ اہل علم, اہل جو دل گزرے ہیں, یہ بھی جو ہیں, یہ سارے سلسلے ہیں, نقشبندیہ ہے, چشتیہ ہے, سہروردیہ ہے, قادریہ ہے, یہ طریقے دل کی اصلاح کے لیے ہیں. جس سے چاہے, جس سے آپ جس طریقے سے فائدہ اٹھا لیں, اصل یہ ہے یہ صلاحیت حاصل کریں دل کے اندر جو ہے. اس کے لیے ذکر اس لیے کیا جاتا ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی ہمارے مشق کی جاتی ہے, وہ ذکر قلبی ہے, ذکر خفی ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, اس کا مستقل حکم بھی ہے. وذکر ربک فی نفسک, تَدَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَحْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر چپکے چپکے, صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو, غافلین میں سے نہ ہو. ہاں تو دل سے غفلت کو دور کرانے کے لیے اور دل کے اندر شفافت, لطافت, پاکیزگی, قوت, ہمت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن ایک الہ یہ بھی بتا رہا ہے, اس دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا لو. فذکرونی اذکرکم, اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا, رب کو اس کے نام سے یاد کرو, اسم سے, اور تبتل کے ساتھ تنہائی کے اندر. یعنی یہ جو قوت لینی ہے نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے, شیطان کی داؤں سے بچنے کے لیے, ان مادی فضاؤں نے جو ہمارے دل دماغ پر قبضہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ اور سوجھتا ہی نہیں ہے, اس کے غلبے سے نکلنے کے لیے اس کے لیے کچھ محنت ذرا زیادہ کرنی پڑے گی. اس لیے تبتل کے ساتھ کہا ہے, چلتے پھرتے کر لیا فائدہ تو ہوگا, تھوڑا فائدہ ہوگا. یہ جو تحریک اندر اٹھے, وہ قوت آئے جو ہمیں اللہ کی پہچان کرائے, اس کی ہر اطاعت پر ڈالے, ہر نافرمانی سے روکے, اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا علیحدگی میں, تنہائی میں بیٹھ کر. اس لیے یہ ایک مشق ہے, تنہائی میں بیٹھیں. یہاں تو ہم تعلیم کے لیے بیٹھیں اس وقت ترغیب کے لیے, اصل یہ ہے کچھ وقت نکالنے, یہ بھی ضرورت سمجھیں, اس کو بھی ضروری سمجھیں. ہیں کچھ وقت نکال کے بیٹھیں, دل کا تصور کریں, ہیں اس پر تصور سے لکھیں لفظ اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگتا ہے. بعض مشائخ رنگ بھی بتاتے ہیں, ہیں لیکن ہمارے یہاں یہ کہ جو جس کو رنگ اچھا لگتا ہے لکھے, یا لکھا ہوا تصور کرے کہ دل پر لکھا ہوا لفظ اللہ اس میں بات. فتبارک اسم ربی کا, اللہ فرما رہے ہیں کہ رب کا اسم جو نام جو ہے یہ بڑا متبرک ہے. تو اس برکت والے نام کو دل پر نقش کر لیں, لکھیں تصور قلم سے, تصور کریں لکھا ہوا. اب اپنے ارادے سے, تصور سے دل میں تکرار کریں اللہ. اس کی تکرار, یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے, تنہائیوں کے اندر ایسا یاد رہے, اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے, حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ سے مانگے کہ جو مقصود ہے وہ شفافت, وہ لطافت, وہ پاکیزگی, وہ قوت, وہ ہمت ہے, اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں. یہ آنکھیں بند کرنا جو ہے وقتی ضرورت ہے تاکہ توجہ دل پر آ جائے, کھلی آنکھوں سے بھی کر سکتے ہیں جس کی توجہ اگر ایسے نہیں بنتی تو. ویسے اصل مقصود یہ ہے بس دل کے اندر یہ اپنے ارادے کی تکرار اللہ. تھوڑی دیر مشق کر لیں.